جی دیکھیے کتاب پر، فَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا شَاعَ أَوْ لَا لَمْ تُفْسَخْ وَرَجَعَ بِقِسْطِهِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَتُفْسَخُ فِي بَعْضِ مُشَاعٍ فِي الْكُلِّ. تقسیم کے مسائل ذکر کر رہے ہیں بھائی. اب صورت یہ کہ شریکوں نے آپس میں زمین کو مثلا آپس میں تقسیم کر لیا اور پھر بعد میں اس کا کوئی مستحق نکل آیا، کوئی اور شخص درمیان میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ اس میں تو میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو بعض صورتوں میں تقسیم کو فسخ کریں گے اور بعض صورتوں میں تقسیم کو فسخ نہیں کریں گے. وہ ساری تفصیل بیان کرنے لگے ہیں بھائی. دیکھیے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں، چار صورتیں. مثلا دو آدمی شریک تھے، انہوں نے مکان کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا، اب کوئی مستحق نکل آیا جس نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ اس میں میرا حصہ ہے بھائی. تو اس صورت میں یا تو وہ دعویٰ کرے گا مجموعے کے اندر مشاع حصے کا، وہ کہے گا اس پورے مکان میں اتنا حصہ میرا بھی تھا، کوئی مقدار بیان کرتا ہے پورے مکان میں. صورت سمجھ میں آ رہی؟ اس وقت تو دونوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا، لیکن وہ کسی ایک کے حصے میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرا حق اس طرف والے حصے میں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پورے مکان میں میرا بھی اتنا حصہ ہے، کوئی بیان کرتا ہے سلس ہے ربو ہے جتنا بھی بیان کرتا ہے. دوسری صورت کہ وہ کسی ایک کے حصے میں شائع حصے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ پہلی صورت کیا تھی کہ اس کا جو مستحق ہے اس کا حصہ مجموعے کے اندر یعنی دونوں کے حصے میں پھیلا ہوا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کے حصے میں پھیلا ہوا ہے، کہ مثلا جو زید کو حصہ ملا ہے اس میں میرا اتنا حصہ ہے پھیلا ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ معین جگہ کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ والا کونا جو ہے اتنے گز میرا ہے، معین جگہ. اب حصہ شایع نہیں ہے، پھیلا نہیں ہوا، بلکہ متعین کہ یہ والا فلاں کمرہ ہے یا فلاں جگہ ہے اس کے اندر یہ میری ہے بھائی. تو اس میں بھی پھر وہی دو صورتیں، یا تو وہ جو معین حصہ ہے دونوں کے حصوں میں آ رہا ہوگا، کچھ ایک طرف ہے اور کچھ دوسری طرف ہے، یا کسی ایک کے حصے میں ہوگا، یا کسی ایک کے حصے میں. صورت سمجھ میں آ گئی کہ دعویٰ کرنے والا یا تو مشاع حصے کا دعویٰ کرے گا یا معین حصے کا دعویٰ کرے گا. اگر مشاع کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ مشاع یا تو کل کے اندر ہوگا یا کسی ایک کے حصے میں ہوگا مشاع. اور اگر وہ معین حصے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ معین بھی کسی ایک کے حصے میں ہوگا یا دونوں کے حصے میں ہوگا. پھر سمجھ لو، زید اور بکر نے آپس میں ایک مکان تقسیم کر لیا اور آدھا مکان زید کے حصے میں آیا اور آدھا مکان بکر کے حصے میں آیا. خالد نے بعد میں آ کر دعویٰ کر دیا کہ میرا حصہ بھی تھا اس مکان کے اندر. پوچھا گیا کون سا حصہ اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا اس پورے مکان میں ربو میرا بھی ہے. ربو تو دیکھو اب کون سا ربو اس نے تعین نہیں کی، شائع حصہ پورے میں پھیلا ہوا ہے لیکن کتنا ہے ربو ہے، دونوں کے حصوں میں پھیلا ہوا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ جو زید کے حصے میں جو مکان کا مشرقی حصہ آیا ہے اس حصے زید والے حصے میں میرا، زید کو مثلا آدھا مکان ملا ہے، اس آدھے کا آدھا یعنی ربو جو ہے وہ میرا ہے اس زید والے حصے میں، یعنی زید کا حصہ آدھا میرا ہے. کون سا حصہ آپ کا ہے؟ کہتا ہے پھیلا ہوا ہے، مشاع ہے، الگ نہیں. تو مشاع کی دو صورتیں ہو گئیں، یا سارے میں مشاع ہوگا یا کسی ایک کے حصے میں. متعین کی بھی دو صورتیں ہو گئیں، مثلا زید اور بکر نے مکان کو تقسیم کر لیا اور پھر خالد نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ جو مکان کے اندر فلاں کمرہ ہے 5x5 گز کا، یہ کمرہ میرا ہے. اب اس کمرے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ دونوں کے حصوں میں آ رہا ہوگا، مثلا انہوں نے تقسیم ایسی کی کہ وہ کمرہ या कमरा कह लें या टुकड़ा कह लें, एक जमीन का टुकड़ा 5 दरब 5 गज का, ये मेरा है, और वो टुकड़ा आधा जैद के हिस्से में आ रहा है और आधा बकर के, या आधा है या थोड़ा जैद के हिस्से में है और ज्यादा बकर के हिस्से में, बहरहाल है दोनों के हिस्सों में। मुतायन हिस्से का दावा किया, मुशा का दावा नहीं किया। यह तीसरी सूरत यह है कि उसने जिस मुतायन 5 दरबे 5 गज का दावा किया है या कमरे का जो दावा किया है वो मसलन एक यानी सिर्फ जैद के हिस्से में है। तो कितनी सूरतें बन गईं? चार सूरतें बन गईं। अब उन चारों को तफसील से ये बयान करेंगे भाई, चारों को देखिए भाई किताब पर। फ़ाइनिस्तुहिक्का बाज़ु हिस्सती अहदिहिमा, उन दोनों में से किसी एक का बाज़ हिस्सा मुस्तहिक निकल आया, उसका कोई मुस्तहिक निकल आया। सूरत समझ में आ रही है? दोनों में से
एक
का हिस्सा मुस्तहिक, उसका कोई मुस्तहिक निकल आया। फ़ाइनिस्तुहिक्का बाज़ु हिस्सती अहदिहिमा, अगर उन मुतकासिमैन में से एक के हिस्से का बाज जो है उसका इस्तेहकाक निकल आया, शाह औला, चाहे वो फैला हुआ हो चाहे फैला हुआ ना हो, एक के हिस्से में निकला है और उसमें फिर दो सूरतें, या फैला हुआ होगा या मुतायन होगा, तो कहते हैं चाहे फैला हुआ हो या फैला हुआ ना हो, लम तुफसख, तकसीम को फसख नहीं किया जाएगा। मसला समझ में आया? कौन सी सूरतें? दो सूरतें जिक्र हो गई, जब इस्तेहकाक किस में निकला है? किसी एक के हिस्से में, या सिर्फ वो जैद वाले हिस्से में है या सिर्फ बकर वाले हिस्से में है, चाहे वो क्या हो, फैला हुआ हो चाहे मुतायन हो, चाहे फैला हुआ हो चाहे मुतायन, दोनों सूरतों में लम तुफसख, तकसीम को फसख नहीं किया जाएगा। सूरत समझ में आ गई? लम तुफसख का यह माना नहीं फसख करेंगे ही नहीं, यानी फसख करना जरूरी नहीं है, फसख करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप आगे चल के बताएंगे आपको कि एक सूरत में उस मुतकासिम को इख्तियार होगा, वो तकसीम को फसख भी करवा सकता है। तो लिहाजा इन दो सूरतों में जब किसी एक के हिस्से में किसी का इस्तेहकाक निकला है तो लम तुफसख, उस तकसीम को फसख नहीं किया जाएगा, यानी उसको फसख करना जरूरी नहीं। वरजा बिकिस्ती ही फी हिस्सती शरीकी ही, और वो रुजू करेगा बिकिस्ती ही अपने हिस्से के साथ, फी हिस्सती शरीकी ही अपने शरीक के हिस्से में, जितना इसके हिस्से में कमी आ गई उसके बकदर दूसरे साथी से रुजू करके ले लेगा। मसलन फर्ज करें 200 गज का मकान है और वो 200 गज का मकान 100 गज किसके हिस्से में आया? जैद के, और 100 गज बकर के हिस्से में आया, उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। बाद में खालिद आया और उसने आकर कहा कि ये जो जैद का हिस्सा है इसके अंदर मेरे 10 गज मुशा हैं। कितने? 10 गज मुशा हैं। और यह दूसरी सूरत यह कि 10 गज मुशा नहीं कहता, 10 ज़र्बे 10 का फला टुकड़ा जो है, फला कोने वाला, वो मेरा है। तो इस सूरत में क्या करेगा जैद? वो जो दूसरा साथी है उससे उसका आधा ले लेगा। मसलन जैद के हिस्से में से उसने 10 ज़र्बे 10 गज ले लिए, तो जैद उसका आधा, 10 ज़र्बे 10 का आधा कितना हो जाएगा? 10 ज़र्बे 5 हो जाएगा। तो वो जो आधा हिस्सा है जैद वो बकर से ले लेगा, क्योंकि दोनों शरीक थे ना, दोनों ने तकसीम की है। तो जैद के हिस्से में 10 ज़र्बे 10 गज की कमी आ रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसका आधा वो किससे ले लेगा? बकर से ले लेगा। तो देखा वो हिस्सा दोनों पर आधा आधा आ गया, वो ले लेगा। तो चाहे मुअय्यन हो इसमें भी इसी तरह कर लेगा, और चाहे मुशा हो तो भी इसी तरह कर लेगा, जितना इस्तेहकाक निकला उसका आधा दूसरे से ले लेगा। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं वरजा बिकिस्ती ही फी हिस्सती शरीकी ही, और वो रुजू करेगा अपने हिस्से के बकदर अपने शरीक के हिस्से में। व तुफसख फी बाज़ी मुशाइन फिल कुल्ली, और तकसीम को फसख कर दिया जाएगा बाज़ मुशा के अंदर, फिल कुल्ली किसके अंदर? कुल में। अगर खालिद ने आकर कहा कि ये पूरे मकान में जो जैद और बकर दोनों ने तकसीम कर लिया, इन इस पूरे मकान में मेरा चौथा हिस्सा है और पूरे मकान में फैला हुआ है, तो इस सूरत में तकसीम को क्या कर देंगे? फसख। जब कौन सी सूरत हो? جب کل کے اندر مشاحصے کا دعویٰ کیا تو فسخ کر دیا جائے گا. کیوں فسخ کیا جائے گا؟ آگے بھی یہ آ جائے گا, ابھی اسے سمجھ لیں. وجہ یہ کہ زید اور بکر نے اس مکان کو آپس میں تقسیم کیا ہے, اور اب تیسرا آدمی آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ اس مغرے مکان میں تو میرا بھی حصہ تھا. معلوم ہوا شریک تین تھے, شریک دو نہیں تھے, اور ہم نے تو کتنے میں تقسیم کر دیا؟ دو میں تقسیم کر دیا, حالانکہ وہ تیسرا بھی آ گیا ہے اور بینہ وغیرہ سارا کچھ اس کے پاس ہے. معلوم ہوا تین شریک تھے, تو مکان کو تین میں تقسیم کرنا چاہیے تھا, دو کے اندر تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے تقسیم کو فسخ کریں گے اور نئے سرے سے ان تینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں گے حصوں کے بقدر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے. یہ مانا ہے وطف سخو, اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. فی بعض مشاع, بعض اس بعض مشاع میں, فی الکلی, جو کس کے اندر ہو, کل کے اندر ہو. اب وہ چاروں صورتیں ذکر کریں گے. کہتے ہیں اے علم تو جان لے, ان الاستحقاق اما فی بعض نصیب احدہما, کہ استحقاق جو ہے یا تو وہ کسی ایک کے بعض حصے میں ہوگا, کسی ایک کے
بعض حصے میں ہوگا,
مثلا صرف زید کے حصے میں, اور وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے زید کا سارا حصہ میرا ہے یا اس کا بعض حصہ میرا ہے؟
بعض
حصہ, یہ مانا ہے بعض نصیب یا حدیما, دونوں میں سے کسی ایک کے حصے کے بعض میں, کچھ حصے میں استحقاق نکل آیا. تو پھر اس میں کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں, یا وہ استحقاق جو نکلا ہے یا مشاع ہوگا یا متعین. تو پہلے مشاع ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں فَإِن كَانَ بَعْضًا شَائِعًا, اگر وہ بعض شائع تھا, پھیلا ہوا تھا, مثلا پورے زید کے حصے میں, تو لا تفسخ عند ابی حنیفہ رحم اللہ, تو تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک. وتفسخ عند ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. والاصح, اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ان محمد رحمہ اللہ مع ابی حنیفہ, وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں. معلوم ہوا طرفین کے نزدیک فسخ نہیں کریں گے, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فسخ کریں گے. وصورتہ, صورت اس کی یہ ہے کہ انہما اقتسما دارا, کہ ان دونوں شریکوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ایک گھر کو. فوقع النصف الغربی لأحدہما, تو مغربی نصف جو ہے ایک کے حصے میں آیا, مثلا زید کے حصے میں مغربی حصہ آیا. فاستحق النصف الشائع من هذا النصف الغربي, تو استحقاق نکل آیا نصف شائع کا اس نصف غربی میں. استحقاق نکل آیا
نصف
شائع کا کس میں؟ اس نصف مغربی نصف حصے میں. دیکھو صورت بناؤ کہ مکان تھا 200 گز کا, زید اور بکر نے آپس میں تقسیم کر لیا آدھا آدھا, زید کے حصے میں بھی 100 مربع گز اور بکر کے حصے میں بھی 100 مربع گز. اب زید کے حصے کے اندر ایک شخص کا استحقاق نکلا ہے, خالد کا, اور کتنا ہے؟ مثلا فاستحق نصف الشائع, نصف اس کا, اور زید کا پول, زید کا حصہ کتنا؟ 100 گز, اور اس کا نصف کتنا؟ 50. تو 50 مربع گز کا خالد نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ زید کے 100 گز میں سے 50 گز میرے ہیں اور شائع ہیں, پھیلے ہوئے ہیں 50 گز. تو کہتے ہیں فاستحق نصف الشائع, تو استحقاق نکل آیا نصف کا جو کہ پھیلا ہوا تھا. من ھذا النصف الغربی, اس مغربی نصف کے اندر. فَإِذَا لَمْ تُفْسَخْ, پس جب تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا, تو فَالْمُسْتَحَقُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ, تو مستحق منہ کو جو ہے وہ اختیار ہے. مستحق منہ کو
اختیار,
مستحق کون ہے؟ مستحق کون ہے؟ مستحق کون سا آدمی مستحق ہے؟ خالد. خالد کیا ہے؟ مستحق. اور وہ جو زمین ہے یعنی زید کا نصف, وہ ہے مستحق جس کا استحقاق نکلا ہے. اور زید کیا ہوا؟ مستحق منہ, کہ اس کی زمین میں سے کیا ہے؟ حصے کا استحقاق نکلا ہے. تو زید کیا ہوا؟ مستحق منہ. تو کہتے ہیں فل مستحق منہ بالخیاری, مستحق منہ کو اختیار ہے. انشاء نقض القسمت, چاہے تو تقسیم کو توڑ دے, نئے سرے سے تقسیم کروائے. کیوں؟ دفعا لضرر التشخیص, تشخیص شقسن سے ہے, شین قاف اور صاد. شخص کہتے ہیں ٹکڑے کو, حصہ, حصہ. تو تشخیص کا معنی ہے ٹکڑے کرنا, باب تفعیل ہے شقص یشقص تشخیصا. تو فل مستحق منہ بالخیار, مستحق منہ کو اختیار ہے, انشاء نقض القسمتا, چاہے تو وہ تقسیم کو توڑ دے, نئے سرے سے تقسیم کروا دے, مثلا خالد کو اس کا حصہ دے اور باقی میں تقسیم کو توڑ کر نئے حصے سے تقسیم کروائے. دفعا لضرر التشخیص, کس لیے؟ تشخیص کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. تشخیص کے
ضرر کو دور کرنے,
بھائی دیکھو نا زید کا مکان کتنا کتنا ملا تھا اس کو, 100 گز. اس 100 گز میں سے 50 مربع گز کون لے گیا؟ خالد. جب خالد 50 مربع گز لے گیا تو زید کتنا حصہ بکر سے لے گا؟
25.
شابش, 25 مربع گز. 25 مربع, زید کا کل حصہ کتنا تھا؟ 100 گز. اس 100 گز میں سے 50 گز کون لے گیا؟ خالد. تو خالد کے جو 50 گز لے گیا وہ 50 کس پر آنے چاہیے؟ 50 میں سے آدھا زید پہ آنا چاہیے اور آدھا بکر پہ آنا چاہیے. تو معلوم ہوا زید پر بھی 25 آنے چاہیے اور بکر پر بھی 25 مربع گز آنے چاہیے. اور زید کے حصے میں سے تو وہ 50 گز لے گیا ہے, تو زید کتنا حصہ بکر سے وصول کر لے گا؟ 25 مربع گز وصول کر لے گا. اور یہ 25 مربع گز زید کے حصے کا کتنا بنتا ہے؟ زید کا شروع میں کتنا حصہ تھا؟ 100 گز. تو یہ 25 گز اس کا روبو بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تو یہ آپ کو آگے چل کر کتاب میں بتائیں گے کہ زید بکر سے اس کے حصے کا روبو لے لے گا. کیا کرے گا؟ روبو لے, روبو حصہ بکر سے لے لے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ روبو کا کیا مطلب, روبو کیوں لے گا؟ میں نے بات آپ کو سمجھا دی کہ زید کا کل حصہ کتنا ہے, 100 گز ہے. تو 100 میں سے کتنے کا استحقاق نکلا ہے؟ 50 گز کا. تو 50 گز میں سے 25 گز زید پہ آنے چاہیے اور 25 گز کس پہ آنے چاہیے؟ بکر پر. اور یہ 25 گز جو بکر پر آئے یہ بکر کی زمین کا روبو ہے. کتنا ہے؟ اس کو 100 گز ملے تو یہ مانا ہے کہ اسے روبو لے لے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ اس نے 50 گز لے لیے. اب زید کو اختیار ہے چاہے تو اس تقسیم کو فسخ کروا کے نئے سرے سے تقسیم کروائے اور چاہے تو بکر سے روبو لے لے, یعنی 25 گز لے لے. کتنی چیزوں کا اختیار ہے زید کو؟
دو چیزوں کا.
یہ وہ صورت چل رہی ہے جب استحقاق شائع حصے میں ہوا ہے, شائع حصے میں نکلا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں مستحق منہ کو کتنے اختیار؟
دو چیزوں
کا اختیار ہے. یا تو وہ کیا کرے, تقسیم کو فسخ کروا دے تاکہ تشخیص کے نقصان سے بچ جائے. تشخیص کا معنی یہ ہے ٹکڑے کرنا تاکہ اس کے حصے الگ الگ نہ ہوں. مثلا زید بکر سے کہتا ہے کہ مجھے 25 گز دے دو, بکر اس کو دوسری طرف سے 25 گز دے دیتا ہے. اب زید کا زمین کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف, تو تشخیص آ گئی یا نہیں؟ زید کا حصے میں تشخیص آ گئی, وہ ٹکڑے ہو گیا. اور تشخیص تو چیزوں میں عیب شمار ہوتا ہے. کوئی آپ سے ایک چیز خریدنے آیا, زمین لینے آیا, اور آپ نے کہا کہ یہ 50 گز ایک طرف ہے اور 50 گز دوسری طرف ہے, تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو مجھے تو 100 گز اکٹھی ہی چاہیے بھائی. تو تشخیص یہ چیزوں میں زمین وغیرہ میں عیب شمار ہوتا ہے. تو تشخیص کے ضرر سے بچنے کے لیے زید کو اختیار ہے کہ وہ کیا کر لے, تقسیم کو فسخ کروا دے. اور اگر وہ اس پر راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اسے روبو حصہ مانگ لے, روبو لے لے اسے, وہ جس طرف بھی دے اس پر قناعت کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں فل مستحق منہ بالخیار, تو مستحق منہ جو ہے وہ اس کو اختیار ہے. ان شاء نقض القسمتا, اگر چاہے تو وہ تقسیم کو توڑ دے, یعنی نئے سرے سے تقسیم کروائے. بھئی کیوں توڑ دے تقسیم کو؟ کہتے ہیں دفعا لضرر تشخیصی, دور کرنے کے لیے تشخیص کے نقصان کو, تاکہ تشخیص کے ٹکڑے کرنے کے نقصان سے وہ بچ جائے. وہ ان شاء رجع على الاخر بالربع، اور اگر چاہے تو وہ رجوع کر لے دوسرے ساتھی پر بالربع، کتنے کے ساتھ؟ ربع کے ساتھ، اس مکان کا ربع یعنی 25 مربع گز اس سے لے لے. وہ ان کان بعضا معینا من نصیب احدہما، اور اگر وہ جو مستحق نکلا ہے وہ بعض معین نکلا ہے، مشاع نہیں نکلا، من نصیب احدہما ان دونوں میں سے ایک کے حصے میں. خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ زید کے حصے میں جو وہ 100 مربع گز آئے ہیں اس میں 10 مربع گز میرے، 10 گز میرے ہیں. کتنے ہیں؟
10 مربع گز.
میں نے بتایا نا مکانوں زمینوں جائیدادوں کی جو بیع ہوتی ہے وہ مربع فٹ یا مربع گز کے اعتبار سے ہوتی ہے. مربع گز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چوڑائی بھی ایک گز، لمبائی بھی ایک گز. مربع فٹ کا کیا مطلب؟ چوڑائی بھی ایک فٹ، لمبائی بھی ایک فٹ. تو آنے والے نے کتنا دعویٰ کیا؟ زید کے زمین میں 10 مربع گز. ہم اس آسان لفظوں میں ایک یوں کہہ دیتے ہیں 10 گز کا دعویٰ کیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن مانا وہی ہے، مربع ہے بھائی، مربع گز ہیں. تو خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ زید کے حصے میں میرے 10 گز ہیں. 10 گز کون سے ہیں؟ کہتا ہے وہ جو فلاں کمرہ ہے فلاں کونے پر، وہ کمرہ میرا ہے. تو اب دیکھو ایک معین حصے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اس کا استحقاق نکلا ہے. تو کہتے ہیں وہ ان کان بعض معین من نصیب احدہما، اور اگر وہ بعض معین ہے کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کے حصے میں، فقد قیل، تو تحقیق کہا گیا ہے کہ انہ علی الاختلاف، کہ یہ بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے. چاہے زید تو تقسیم کو فسخ کروا دے اور چاہے تو آدھا بکر سے لے لے، لیکن آپ کو بتائیں گے نہیں بھائی اس میں اختلاف نہیں ہے. یہاں پر ہمارے تینوں ائمہ اکٹھے ہیں کہ تقسیم کا فسخ نہیں کیا جائے گا بلکہ نصف کے ساتھ رجوع کر لے گا بکر پر. فقط قیلت ہے کہ کہا گیا ہے انہ علی الاختلاف، کہ یہ صورت بھی اسی اختلاف پر ہے. لیکن وہ صحیح، صحیح قول یہ ہے کہ دیکھا صحیح کہا، اس کا مطلب ہے وہ قول صحیح نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے کہ انہا لا تفسخ بالاجماع، کہ اس تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا بالاجماع. بالاجماع کا معنی ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اجماع ہے، تمام فقہا کی بات نہیں ہو رہی، کہ بالاجماع اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا. بل یرجع بقسط ہی فی حصتی شریک ہی، بلکہ یہ اپنے حصے کے پر رجوع کرے گا اپنے شریک کے حصے میں، اس سے اتنا لے لے گا. 10 گز اس کی زمین میں نکلے ہیں تو 5 گز کس سے لے لے گا؟ بکر سے لے لے گا. اب صورت بھی بنا رہے ہیں، کما اذا کانت الدار بینہما نصفین، جیسے کہ مثلا وہ گھر ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تھا، فقسمت، تو اس گھر کو تقسیم کر دیا گیا، فاستحق من یدی احدہما بیتن، تو استحقاق نکل آیا من یدی احدہما دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں، بیتن کس چیز کا؟ ایک کمرے کا، ہوا خمسۃ اذرعین، اور وہ کمرہ کتنا تھا؟ 5 گز کا تھا، یعنی 5 مربع گز کا. رجع بالنصف ما استحق فی نصیب صاحبہ، تو وہ رجوع کرے گا نصف ما اس کا جو استحق، جس کا استحقاق نکلا ہے اس کے نصف کے ساتھ وہ رجوع کرے گا، فی نصیب صاحبہ اپنے ساتھی کے حصے میں. بھائی ادھر دیکھیں، زید اور عمر نے یہ مکان تقسیم کیا تھا، دونوں کا حصہ کتنا کتنا تھا؟ نصف نصف. لہذا جب استحقاق بھی نکلا ہے اس کو بھی آپس میں کس طرح بانٹیں گے؟ نصف نصف ہی بانٹیں گے نا. تو اس لیے جب زید کے حصے میں جتنی زمین نکلی ہے اس کی نصف وہ کس سے لے لے گا؟ بکر سے لے لے گا. اور اگر دونوں میں شرکت جو تھی وہ ایک کا حصہ سلس تھا، ایک کا سلسان تھا، یہ تو ضروری نہیں کوئی چیز دونوں میں برابر برابر شریک ہو، سکتا ہے کمی بیشی ہو. مثلا فرض کرو وہ مکان تھا 300 گز کا اور زید کا حصہ 100 گز تھا اور بکر کا حصہ 200 گز تھا، یعنی زید کا حصہ ایک تہائی اور بکر کا حصہ دو تہائی، تین میں سے دو حصے، تو زید کو ملے 100 گز اور بکر کو ملے 200 گز. اب کوئی شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے اور زید کے حصے میں 10 گز کے کمرے کا دعویٰ کیا، یا دوسری صورت یہ کہ وہ بکر کے حصے میں 10 گز کا دعویٰ کرتا ہے. اگر زید کے حصے میں اس نے 10 گز کے کمرے کا دعویٰ کیا تو زید بکر پر کتنے کا رجوع کرے گا؟
ایک تہائی
کا. جی زید کا حصہ تھا 1/3 اور بکر کے حصے کتنے تھے؟ 2/3. تو نقصان بھی 2/3 بکر پر آئے گا. لہذا زید 2/3 اس کمرے کا بکر سے لے لے گا. مثلا وہ جو حصہ اس نے خالد نے دعویٰ کیا 30 گز کا, تو 30 گز میں سے 10 گز 1/3 کس پر آئے گا؟ زید پر. اور 2/3 کس پر آئے گا؟ بکر پر. لہذا وہ بکر سے 20 گز لے لے گا. کل زمین میں زید کا حصہ 1/3 تھا اور بکر کا حصہ 2/3 تھا, تو نقصان کے اندر بھی زید کا حصہ کتنا ہوگا؟ 1/3, اور بکر کا کتنا ہوگا؟ 2/3. تو 1/3 والے کے حصے میں اگر کوئی مستحق نکل آیا, توجہ ہے, 1/3 والے کے حصے میں اگر کوئی مستحق نکل آیا تو وہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کا 2/3 دوسرے سے لے لے گا. اور اگر 2/3 والے کے حصے میں کوئی مستحق نکل آیا, مثلا 30 گز کا حصہ اس نے بکر والے حصے میں لے لیا خالد نے, تو اس 30 گز میں سے 20 گز بکر ہی پر آئیں گے کیونکہ بکر کا حصہ 2/3 ہے, اور 10 گز کس پر آئیں گے؟ زید پر. تو یہ 10 گز زید سے وصول کر لے گا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 1/3 والا کتنے حصے میں رجوع کرے گا؟ 2/3 کے. 1/3 حصے والا مثلا زید ہے, وہ دوسرے پر کتنا, دوسرے سے کتنا لے لے گا؟ اس کا 2/3. اور 2/3 والے میں اگر کسی کا حق نکلا ہے تو وہ 1/3 والے سے 1/3 لے لے گا. یعنی یوں کہ دوسرے لفظوں میں, ادھر سنو, اگر زید ہے 1/3 والا, بکر ہے 2/3 والا, تو 1/3 والے کے حصے میں استحقاق نکل آیا تو وہ دوسرے سے 2/3 لے گا, اور 2/3 والے کے حصے میں استحقاق نکل آیا تو وہ دوسرے سے 1/3 لے گا. پھر سنو, کیا 1/3 والے میں کسی کا استحقاق نکلا ہے, حصہ اس کا کتنا؟ 1/3, لیکن دوسرے سے لے گا کتنا؟ 2/3. اور 2/3 والے میں کسی کا حصہ نکلا ہے تو اس کا حصہ تو 2/3, لیکن دوسرے سے کتنا لے لے گا؟ 1/3 لے گا. یعنی اپنا جو حصہ ہے اس کے برعکس لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر, کہتے ہیں وہ ان کانت اسلاسا, اور اگر وہ گھر 3 حصے تھا, یعنی اس میں شرکت کتنی تھی؟ 3 حصے تھی, یعنی 1 حصہ ایک کا تھا اور 2 حصے دوسرے کے تھے. تو سلسن لأحدہما, اس گھر میں شرکت 3 حصوں میں تھی, بھائی 3 حصوں کے طور پر تھی. سلسن لأحدہما و سلسان للآخری, ایک سلس ایک کا تھا اور 2 سلس 2/3 دوسرے کے, 1/3 ایک کا تھا اور 2/3 دوسرے کے. فإن استحق من يد صاحب الثلث, اگر استحقاق نکل آیا صاحب ثلث کے قبضے سے, 1/3 والے کے حصے میں استحقاق نکل آیا, تو رجع بثلث مستحقا, تو وہ مستحقا جس کا استحقاق نکلا ہے اس کے 2 ثلث کے ساتھ رجوع کرے گا. جو اس کے حصے میں استحقاق نکلا ہے, مثلا 30 گز نکلے ہیں, زید کا حصہ کتنا؟ 100 گز, بکر کا حصہ 200 گز. اب زید کے حصے میں مثلا 30 گز کا استحقاق نکل آیا تو 30 میں سے زید پر کتنا آئے گا؟ 10 گز, اور بکر پر کتنا آئے گا؟ 20 گز. تو دیکھا صاحب ثلث یعنی زید جو ہے اس مستحق کا 2/3 کس سے لے لے گا؟ بکر سے. یہی بیان کر رہے ہیں, فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ صَاحِبِ الثُّلُثِ, اگر استحقاق نکل آیا صاحب ثلث کے قبضے میں, تو رجع بِالثُّلُثَيْنِ, تو وہ رجوع کرے گا 2 ثلث کے ساتھ. کس چیز کا 2 ثلث؟ مَسْتُحِقَّ, وہ جس کا استحقاق نکلا, یعنی جو حصہ کسی کا نکلا ہے اس کا 2 ثلث اس کے ساتھ رجوع کرے گا اور اپنے ساتھی سے لے لے گا. وَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ, اور اگر استحقاق نکل آیا مِنْ يَدِ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ, 2/3 والے ساتھی کے حصے میں, 2/3 والے کے حصے میں اس کے قبضے میں سے استحقاق نکل آیا تو 2 ثلث والا ہے, لیکن رجع بِالثُّلُثِ مَسْتُحِقَّ, وہ رجوع کرے گا 1/3 مستحقہ اس حصے کا جو جس کا استحقاق نکلا ہے, اس کا 1/3 دوسرے سے لے لے گا. وَإِنْ اسْتُحِقَّ الْبَعْضُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ, اور اگر استحقاق نکل آیا الْبَعْضُ بَعْض کا, مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ, ہر ایک کے حصے میں. تیسری صورت آ گئی. پہلی صورت کیا تھی؟ صرف زید کے حصے میں تھا, اور حصہ بھی کیا تھا؟ استحقاق کا شائع تھا, پھیلا ہوا تھا, تو اس میں زید کو اختیار تھا, چاہے تو تقسیم کو فسخ کر دے اور چاہے تو ربع وصول کر لے اپنے شریک ساتھی سے. اور دوسری صورت کیا تھی؟ اگر زید کے حصے میں ایک معین مکان نکلا ہے تو معین جگہ, تو پھر اس صورت میں زید کیا کرے گا؟
اپنے ساتھی سے,
اس کے جو اس پر بنتا ہے اس کے بقدر اس سے وصول کر لے گا. اب تیسری صورت آ گئی کہ خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس پورے مکان میں بعض میرا حصہ ہے, یہ جو زید اور بکر نے آپس میں تقسیم کیا ہے, اس سارے مکان میں چوتھا حصہ میرا ہے, تو پھر تقسیم کو فسخ کریں گے, کیونکہ معلوم ہوا شریک دو نہیں تھے, کتنے تھے؟ تین تھے. تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْبَعْضُ, اور اگر استحقاق نکل آیا بعض کا, مِن نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ, ہر ایک کے حصے میں نکل آیا, یعنی سارے گھر میں نکل آیا, تو فَإِن كَانَ شَائِعًا, تو اگر وہ شائع تھا, پھیلا ہوا تھا وہ حصہ, تو فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ, تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا. وَإِن كَانَ مُعَيَّنًا, اور اگر وہ معین تھا, مثلا خالد نے آ کر کہا کہ اس مکان میں 50 گز میرے ہیں, اور 50 گز وہ کچھ حصہ زید والے میں آ رہا ہے اور کچھ حصہ بکر والے میں آ رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ صورت متن میں ذکر نہیں کی, یہ صورت متن میں ذکر نہیں کی. کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُعَيَّنًا, اور اگر وہ جو مستحق حصہ ہے وہ متعین ہے, تو لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ, تو ماتن نے ذکر نہیں کیا اس مسئلے کو, اس صورت کو. فَأَقُولُ, اب شارح وقایہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں فَأَقُولُ, پس میں کہتا ہوں, لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ, اس صورت میں بھی تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا, بَلْ يُجْعَلُ هَذَا الْمُسْتَحَقُ, تو بلکہ کر دیا جائے گا اس مستحق کو, کَأَلَّمْ يَكُنْ, گویا کہ یہ تھا ہی نہیں. یہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کو یوں شمار کریں گے گویا تھا ہی نہیں. کل مکان مثلا کتنا تھا؟ 300 گز, اور آدھا کس کے حصے میں آیا؟ زید کے حصے میں تقسیم کی, اور آدھا آدھا تھا, اور آدھا کس کے حصے میں آیا مثلا؟ بکر کے. اب خالد نے آ کر کیا دعویٰ کیا کہ اس مکان میں 50 گز میرے ہیں, اور معین حصے کا دعویٰ کیا کہ فلاں والے 50 گز جو ہے فلاں کونے میں وہ میرے ہیں, اور اس کو ہم نے دیکھا تو کچھ زید والے میں آ رہے تھے وہ جگہ, اور کچھ بکر والے میں. تو کہتے ہیں اگر دونوں طرف برابر برابر حصہ ہے, برابر برابر حصہ ہے, تو پھر تو برابر ہے, ٹھیک ہے, ایک کے حصے میں بھی 25 گز کمی ہو رہی ہے, دوسرے کے حصے میں بھی 25 گز کمی ہو رہی ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یوں سمجھیں گے یہ حصہ تھا ہی نہیں, یہ حصہ تھا ہی نہیں, باقی مکان کی تقسیم اسی طرح رہے گی. تو صاحب شرح وقایہ فرما رہے ہیں کہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کو یوں سمجھو گویا وہ تھا ہی نہیں, تقسیم کو نہیں توڑیں گے, بلکہ دیکھ لیں گے کہ وہ حصہ دونوں کے حصوں میں برابر برابر آ رہا ہے, پھر تو اسی طرح ٹھیک ہے. اور اگر برابر نہیں آتا, ایک کے حصے میں کچھ زیادہ ہے ایک کے حصے میں کم, مثلا اس نے 50 گز کا دعویٰ کیا اور 50 گز میں سے 10 گز زید کے حصے میں ہیں, زید کے حصے میں سے تھے, اور 40 گز کس کے حصے میں تھے؟ بکر کے حصے میں, بکر کے حصے میں. تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی جو جس کا حصے میں کمی آ رہی ہے, جس پر زیادہ بوجھ آ رہا ہے, وہ اسی کے بقدر دوسرے سے لے لے. اب آپ مجھے بتائیں, زید والے حصے میں دعویٰ کتنے کا بن گیا؟ 10 کا, اور بکر والے میں کتنے کا بن گیا؟ 40 کا. تو بکر کتنا حصہ لے لے گا زید سے؟ حساب کر کے بتاؤ, سوچ کر.
زید لے لے گا 15 گز بکر سے.
ہاں, بکر لے لے گا 15 گز, شاباش زید سے, کیونکہ 10 گز تو زید کے حصے میں آئے تھے, تو وہ 10 گز بکر کے حصے میں بھی وہ آ گئے, اور باقی 30 گز بکر کے حصے میں زائد آ رہے تھے, اور اس 30 میں سے آدھا کس پر آنا چاہیے؟ آدھا زید پہ آنا چاہیے, تو وہ 15 گز وہ زید سے لے لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں, جب 50 گز کا دعویٰ ہے تو دونوں پر کتنے آنے چاہیے؟ پچیس پچیس گز آنے چاہیے بھائی. اور زید کے حصے میں دس گز تو آ گئے ہیں, باقی پندرہ بھی وہ کس کو دے دے گا؟
بکر کو دے
دے گا. تو اس طرح حساب برابر ہو جائے گا. طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں فاقول, میں کہتا ہوں لا تفسخ القسمت, تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا, بل یجعل هذا المستحق, بلکہ کر دیا جائے گا یہ جو مستحق, یعنی یہ جو ٹکڑا استحقاق جس کا نکلا ہے, کأن لم یکن, گویا یہ تھا ہی نہیں, یہ ٹکڑا تھا ہی نہیں. فإن کان الباقی فی یدی کل واحد منہما بقدر نصیبہ, اگر وہ جو باقی ہے فی ید کل واحد منہما, ان دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں, بقدر نصیبہ, وہ اس کے حصے کے بقدر ہے, فلا رجوع لأحدہما علی صاحبہ, تو کوئی رجوع نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اپنے ساتھی پر. دونوں کو اگر اپنے ہی اپنے حصے کے برابر مل رہا ہے, مطلب اس نے پچاس گز کا دعویٰ کیا, اس میں سے پچیس گز کس کے حصے میں تھے؟ زید کے. اور پچیس کس کے حصے میں تھے؟ بکر کے. تو دونوں کے پاس اپنا اپنا حصہ پورا ہے, لہذا کوئی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا. یہ معنی ہے فَإِن كَانَ الْبَاقِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ, بس اگر وہ جو باقی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں, وہ اس کے حصے کے بقدر ہے, تو فلا رجوع, تو کوئی رجوع نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کبھی اپنے ساتھی پر. وَإِن نَقَصَ مِن نَصِيبِ أَحَدِهِمَا يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ, اور اگر نقصان آیا کسی ایک کے حصے میں, تو وہ رجوع کرے گا اس کے حصے کے بقدر. کما اذا کانت الدار نصفین, جیسے کوئی ایک گھر ہے وہ نصف نصف ہے, آدھا آدھا ہے, یعنی دو آدھا آدھا شریک ہیں اس میں. والمستحق عشرۃ ازرع, اور وہ جس کا استحقاق نکلا ہے وہ دس گز ہیں. خمسۃ من نصیب ہذا و خمسۃ من نصیب ذالک, پانچ گز اس کے حصے میں ہیں اور پانچ گز اس دوسرے کے حصے میں ہیں. فلا رجوع لأحدہما علی صاحبہ, تو رجوع نہیں ہے کسی ایک کبھی اپنے ساتھی پر, کیونکہ آدھا آدھا دونوں پر آ گیا بوجھ. وَإِن كَانَتْ أَرْبَعَةٌ مِّنْ هَذَا وَسِتَّةٌ مِّنْ ذَلِكَ, اور اگر چار گز اس کی زمین میں ہیں, وَسِتَّةٌ مِّنْ ذَلِكَ, اور چھ گز دوسرے کی زمین. مثلا دس گز کا استحقاق نکلا ہے, چار گز کس میں سے, کس کی زمین میں نکلے؟ زید کی. اور چھ گز بکر کی. حالانکہ دس گز میں آدھا آدھا آنا چاہیے, دونوں پر کتنا آنا چاہیے؟ پانچ پانچ. تو زید پر تو چار آیا اور بکر پر کتنا آیا؟ چھ. تو اب کیا کریں گے؟ بکر زید سے کتنا لے لے گا؟ ایک گز لے لے گا. تو کہتے ہیں یرجع الثانی علی الاول بزراع, تو رجوع کر لے گا دوسرا پہلے پر ایک زراع کے ساتھ. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ اگر مشاع حصہ کل کے اندر ہے تو تقسیم کو فسخ کریں گے, اور اگر مشاع کسی ایک کے حصے میں ہے جو استحقاق نکلا ہے, تو اس کو دو اختیار ہیں, چاہے تو تقسیم کو فسخ کر دے اور چاہے تو اپنے حصے کے بقدر دوسرے پر رجوع کر لے. اور اگر جو استحقاق نکلا ہے وہ معین حصے کا ہے, تو پھر اس صورت میں چاہے وہ ایک کے حصے میں ہو یا دونوں کے حصوں میں ہو, اس میں برابری کر لی جائے گی. اگر برابری نہ ہو ایک کے حصے میں, پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کا آدھا وہ دوسرے سے لے لے گا. اور اگر دونوں کے حصے میں ہے تو پھر اگر برابری ہو رہی ہے پھر تو ویسے ہی ٹھیک ہے, اور اگر برابری نہیں ہو رہی تو دوسرے سے اتنے ہی لے کر وہ کیا کر لے گا, حساب کو برابر کر لے گا. آگے دیکھیے وصحت المحایات. محایات بھائی ایک ہے تقسیم, ایک ہے محایات. محایات کہتے ہیں منافع کو آپس میں تقسیم کرنا. تقسیم کے اندر تو ابھی جو قسمت پڑی, قسمت کے اندر تو ذات شے کو تقسیم کر دیتے ہیں, جیسے مکان تھا اس کی ذات ہی کو زید اور بکر نے آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا. اور محایات میں صرف منافع تقسیم کرتے ہیں, مثلا زید اور بکر ایک مکان کے اندر شریک ہیں, آدھا حصہ زید کا ہے اور آدھا حصہ بکر کا ہے, تو دونوں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی مکان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں, ہاں اس کے منافع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. مثلا کرایہ پر دے دیں گے, آدھا کرایہ تم لے لیا کرو, آدھا کرایہ میں لے لیا کروں گا، یا اس میں رہائش رکھ لیتے ہیں، ایک سال تم رہنا ایک سال میں رہوں گا، یا ایک دن تم رہنا ایک دن میں رہوں گا، جیسے بھی تقسیم کرنا چاہیں، یا مکان کے ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ ہے، آپس کی رضامندی کر لیتے ہیں، نیچے والے حصے میں تم رہو اوپر والے حصے میں میں رہوں گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں آپ دیکھو اس مکان کی ذات کو نہیں آپس میں تقسیم کر رہے، بلکہ اس کے صرف منافع کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محایات کا کیا معنی؟ منافع کو آپس میں تقسیم کرنا، ایک مشترک چیز کے، مشترک چیز کے منافع کو آپس میں تقسیم کرنا. کہتے ہیں وصحت المحایات، محایات صحیح ہے، کیونکہ حدیث وغیرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے. المحایات مفعلت من التحیتی اور من التحیئی، المحایات مفعلہ، یہ باب مفعلہ ہے، من التحیتی، تحیت سے. تو تحیہ بھائی، یہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہا یا اور حمزہ ہے. تحیتن مادہ کیا ہے؟ ہا یا اور حمزہ بھائی. اور تحیتن یہ باب تفعیل سے ہے بھائی. آپ نے پڑھا ہے کہ باب تفعیل کا ایک مصدر تفعیلتن بھی آتا ہے، اور یہ ناقص، لفیف اور محموز اللام سے آتا ہے. کس سے توجہ ہے؟ ناقص، لفیف اور محموز اللام سے باب تفعیل کا مصدر کیا آتا ہے؟ تفعیلتن. جیسے آپ نے کیا پڑھا اس کی مثال؟ سما یسمی تسمیتن، دیکھا، تفعیلتن. تو یہ بھی یہاں پر بھی التحیتو، مادہ کیا ہے اس کا؟ ہا یا اور حمزہ. اصل میں کیا تھا؟ تحیتن، تحیتن جی، اور پھر یا کا کسرہ کس کو دیا؟ ہا کو دے دیا، اور حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا؟ تحیتن، تحیتن. تو کہتے ہیں المحایات مفاعلت من التحیتی، کہ مفاعلہ کا باب ہے یہ، محایات جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، تحیتن سے، او من التحیئی یا تحیؤ سے. تحیؤ بھی وہی بھائی، ایک باب تفعیل ہے اور ایک باب تفاعل ہے. تحیؤ، تحیؤن، تفاعلن. ہاں، تحیہ باب تفعیل وہ متعدی ہے، اور تحیؤ یہ لازمی ہے، لازمی ہے. تحیؤ کا معنی ہے خود تیار ہونا، اور تحیتن کا معنی ہے دوسرے کو تیار کرنا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحیؤن، تفاعلن، اس کا کیا معنی؟ خود تیار ہونا. اور اگر یہ تحیت ہو، باب تفعیل ہو، تو اس کا کیا معنی؟ تحیتن، دوسرے کو تیار کرنا. تو کہتے ہیں المحایات مفاعلت من التحیتی او من التحیئی، یہ باب مفاعلہ ہے، تحیتن یا تحیؤن سے. جی کیسے؟ تحیتن یا تحیؤن سے کیسے ہے؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی، محایات باب مفعلہ ہے نا، اور باب مفعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. کس سے؟
جانبین
سے. زاربا زید عمرن، کیا معنی؟ زاربا زید، باب مفعلہ ملے گیا، زاربا یزارب مزاربتا، زاربا زید عمرن، معنی یہ ہے کہ زید نے عمر کی پٹائی کی ہے اور عمر نے زید کی پٹائی کی، یعنی یوں کو دونوں نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی ہے. تو اگر اس کو تحیتن، تحیہ سے مانے، تحیتن کا کیا مانا تھا؟ دوسرے کے لیے، دوسرے کو تیار کرنا، دوسرے کو تیار کرنا. تو اس میں بھی ایک کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو تیار کرتا ہے. دیکھو نا، زید اور عمر میں یہ گھر مشترک ہے، یہ دونوں آپس میں رضامندی کر لیتے ہیں، ایک سال اس میں رہائش تم رکھو گے اور ایک سال رہائش اس میں میں رکھوں گا. تو دیکھو، دونوں میں سے ہر ایک مکان کو تیار کرتا ہے دوسرے کے لیے. اس نے اپنی رہائش پوری کر لی تو مکان کو تیار کر دیا، کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. دوسرے نے بھی جب سال گزار لیا، اب مکان کو تیار کر کے کس کو دیا؟
دوسرے.
تیار کرنا ڈیکوریشن مراد نہیں ہے، یعنی اس کے حوالے کر دیا، اس کے
حوالے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے. دونوں یعنی آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں، ایک منافع کو دوسرے کے لیے تیار کر دیتا ہے یعنی اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور دوسرا منافع کو پہلے کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اس کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو دیکھو تیار کرنا، زید نے تیار کیا کس کو؟ مکان کو. کس کے لیے؟ اپنے شریک کے لیے. اور شریک نے مکان کو تیار کیا کس کے لیے؟ زید کے لیے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس سورت میں یہ تحیت ان سے ماخوذ ہے، تحیت ان سے محایات بنا. اور اگر اس کو کس سے بنائیں؟ تحیو سے بنائیں. تو تحیو کا کیا معنی؟ خود تیار ہونا، خود تیار ہونا. تو گویا مکان خود تیار ہوتا ہے کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. زید نے ایک سال رہائش کر لی یا ایک دن کی رہائش کر لی، اب کس کو دے رہا ہے؟ بکر کو دے رہا ہے. تو مکان نے گویا خود کو تیار کر لیا کس کے لیے؟ بکر کے لیے. تو دونوں جانب سے، ایک کے لیے تیار کرتا ہے اور پھر دوسرے کے لیے، ایک کے لیے تیار ہوتا ہے اور پھر دوسرے کے لیے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں المحایات مفاعلت من التحیت او من التحیؤ. یہ محایات جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، تحیت ان سے یعنی فعل متعدی سے، او من التحیؤ یعنی فعل لازم سے. فکأن احدہما یحیئ الدار، پس گویا کہ ان دونوں میں سے ایک وہ تیار کرتا ہے الدار اس گھر کو، لانتفاع صاحبہ اپنے ساتھی کے نفع کے لیے. ایک تیار کرتا ہے مکان کو ساتھی کے نفع کے لیے. یہ تو تھا اس صورت میں جب یہ تحیتن سے ماخوذ ہو، تیار کرتا ہے، تیار کرتا ہے. دیکھا. اور اگر یہ تحیؤ سے ہو پھر کیسے؟ کہتے ہیں او یتحیؤ، یا وہ مکان تیار ہوتا ہے، للانتفاع بھی کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، کما اذا فرغ من انتفاع صاحبہ جس وقت وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کے ساتھی کے انتفاع سے. ایک ساتھی کے انتفاع سے مکان فارغ ہوا تو وہ مکان تیار ہو جاتا ہے دوسرے ساتھی کے انتفاع کے لیے. یہ معنی ہے یتحیؤ، وہ مکان تیار ہو جاتا ہے، للانتفاع بھی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کما اذا فارغ من انتفاع صاحبہ جس وقت کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے. یہ کاف وقت کے معنی میں یہاں، جس وقت وہ فارغ ہو جاتا ہے اپنے اس کے ساتھی کے انتفاع سے. اچھا بھائی انتفاع ہوگا کیسے؟ محایات صحیح ہے، کس چیز میں صحیح ہے؟ بتلا رہے ہیں فی سکون ہاذا بعضم من دارن و ہاذا بعضن. سکون سکونت سے ہے، رہنا، رہائش اختیار کرنا. تو محایات صحیح ہے کس چیز میں؟ فی سکون ہاذا، اس کے سکونت اختیار کرنے میں، رہائش اختیار کرنے میں. بعضم من دارن، گھر کے بعض حصے میں، وہذا بازان اور اس دوسرے کا بعض حصے میں. بھئی دونوں تیار ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، مکان کے دو حصے ہیں کہ آدھے حصے میں تم رہو گے، آدھے میں میں رہوں گا، یا نیچے والے حصے میں میں رہوں گا، اوپر والے حصے میں تم رہنا. تو دیکھو محایات کر لی، اور کس چیز میں کی؟ بازے دار میں کی یا کل دار میں کی؟ بھئی یہ صورت کہ بعض میں اسے فائدہ ایک اٹھائے گا اور بعض سے فائدہ دوسرا اٹھائے گا، بعض میں سکونت ایک رکھے گا اور بعض میں سکونت ایک رکھے گا. یہ معنی ہے فی سکون ہاذا، ہاذا سے مراد ایک شریک ہے اور اگلے ہاذا سے مراد دوسرا شریک ہے. فی سکون ہاذا، اس ایک شریک کی سکونت اختیار کر لینا، بعض من دارین اس گھر کے بعض میں، وہ ہاذا اور دوسرے شریک کا سکونت اختیار کرنا، بعضن اس کے بعض میں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یا دوسری صورت وہذا علوہا وہذا سفلہا، یعنی اسی سے اس سے جوڑیں. پیچھے کیا آیا تھا؟ فی سکونی ہاذا بازن، اس ہاذا بازن کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ یہ ہاذا علوہا وہذا سفلہا رکھ دو. ای فی سکونی ہاذا علوہا و فی سکونی ہاذا سفلہا. محایات صحیح ہے فی سکون، سکون کا کیا معنی؟ سکونت اختیار کرنے میں، کس چیز میں؟ ہاذا، کہ یہ جو شریک ہے یہ سکونت اختیار کرتا ہے علوہا اس مکان کے اوپر والے حصے میں، وہذا سفلہا اور یہ سکونت اختیار کرتا ہے نیچے والے میں. تو اس میں بھی محایات صحیح ہے. او خدمت عبدین ہاذا یومن وہذا یومن، اور اسی طرح محایات صحیح ہے کس چیز میں؟ یہ خدمت کا عطف سکون پر ہے. ای فی سکون عبد ہاذا یومن و ہاذا یومن, اس بات کے اندر محایات صحیح ہے کہ خدمت کرے گا غلام ہاذا اس شریک کی ایک دن و ہاذا یومن اور اس شریک کی ایک دن. ایک غلام ہے دونوں اس میں شریک ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں کہ غلام ایک دن تمہاری خدمت کیا کرے گا اور ایک دن میری خدمت کیا کرے گا. تو یہ محایات صحیح ہے. جیسے مکان کے اندر سکونت کے اندر محایات صحیح تھی کہ کس طرح کہ ایک مکان کے کچھ حصے میں رہے اور ایک مکان کے کچھ حصے, یعنی دائیں طرف والے حصے میں زید رہتا ہے اور بائیں طرف والے حصے میں بکر رہتا ہے, یا نیچے والے حصے میں زید رہتا ہے اوپر والے حصے میں بکر رہتا ہے. تو یہ محایات صحیح ہے. اسی طرح اگر وہ محایات کرتے ہیں غلام کی خدمت میں کہ یہ غلام ایک دن ایک کی خدمت کرے گا اور دوسرے دن دوسرے کی, تو یہ محایات بھی صحیح ہے. یہ معنی ہے او خدمت عبد ہاذا یومن و ہاذا یومن, اور محایات صحیح ہے فی خدمت عبد غلام کی خدمت میں کہ وہ خدمت کرے گا ہاذا اس کی یومن ایک دن و ہاذا یومن اور ایک دن اس کی. اے خدمت عبد زیدن, دیکھا ہاذا سے مراد ایک شریک ہے تو زیدن نکال دیا, اور اگلے ہاذا سے مراد دوسرا شریک ہے تو اس کی جگہ وعمرن یومن نکال دیا. صورت سمجھ میں آ گئی, یعنی یہ اس بات میں کہ خدمت کرے گا ایک غلام زید کی ایک دن وعمرن یومن اور عمر کی ایک دن. کا سکنا بیتن صغیرن, جیسے کہ رہائش ہے ایک چھوٹے گھر کی, رہائش ہے ایک چھوٹے گھر کی. بھئی چھوٹا گھر ہے, چھوٹا کمرہ ہے, چھوٹا گھر ہے, اس میں تو دو فیملیاں رہ ہی نہیں سکتی, تو وہ یا دو آدمی رہ ہی نہیں سکتے. بھئی چھوٹا کمرہ ہے, دو آدمی اس میں رہ ہی نہیں سکتے, تو وہ آپس میں محایات کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم رہ لیا کرو ایک دن میں رہ لیا کروں گا, یا ایک مہینہ تم رہ لیا کرو ایک مہینہ میں رہ لیا کروں گا, یا ایک ہفتہ تم رہ لیا کرو ایک ہفتہ میں رہ لیا کروں گا, جیسے بھی وہ تقسیم کر لیں. کا سکنا بیتن صغیرن, جیسے کہ ایک چھوٹے گھر کی رہائش ہے بھی. ان یسکن فیہ زیدن یومن, بائیں صورت کے سکونت کرے گا رہائش رکھے گا اس میں زید ایک دن, وعمرن یومن اور عمر ایک دن, وعبدینی یا دو غلاموں کی خدمت, اس میں محایات صحیح ہے. اس عبدین کا عطف ہے عبدین پر, پیچھے کیا تھا صحتی, دیکھو عبارت جوڑو صحت المحایات فی خدمت عبدین, جڑ گئی عبارت صحت المحایات, عبارت مل گئی. آگے تھا فی سکونی, اس سکون پر اگلی خدمت کا عطف ہو رہا تھا تو سکون کی جگہ خدمت لے آؤ. صحت المحایات فی خدمت عبد ہاذا یومن و ہاذا یومن, عبارت مل گئی. اب اس خدمت کے بعد جو عبد آ رہا تھا اس کی جگہ عبدین لے آؤ, اگلی عبارت لے آؤ. وصحت المحایات فی خدمت عبدین, اور محایات صحیح ہے دو غلاموں کی خدمت میں کہ ہاذا ہاذا العبد والآخر آخر, کہ یہ والا غلام ادھر دیکھو یہ دو غلاموں میں شریک ہیں تو آپس میں محایات کر لیتے ہیں کہ شرکت اسی طرح رکھتے ہیں, ہاں خدمت تقسیم کر لیتے ہیں, یہ ایک غلام میری خدمت کیا کرے گا اور یہ دوسرا تمہاری خدمت کیا کرے گا, یہ محایات کیا ہے صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ مانا ہے کہ محایات دو غلاموں میں بھی صحیح ہے. ہاذا یہ جو ہے یہ پہلے ہاذا سے مراد وہ شریک ہے مثلا زید, کہ ہاذا کہ یعنی یخدم ہاذا خدمت کرے گا اس کی یعنی زید کی. ہاذا آگے شرح میں بتلا رہے ہیں یخدم زیدن, دیکھا ہاذا کی جگہ کیا نکال دیا زید, کہ اور اس سے پہلے فیل کیا نکالا یخدم, اور یہ جو ہاذا العبد ہے یہ اس کا فائل بن جائے گا. اب متن پہ ذرا نظر رکھو, یخدم ہاذا ہاذا العبد خدمت کرے گا اس کی یعنی زید کی, ہاذا العبد یہ والا غلام, والآخر الآخر اور دوسرا, یعنی دوسرا جو ہے دوسرا شخص دوسرا شریک جو ہے, یعنی والآخر پہلا جو آخر آیا وہ مفعول ہے اور مثلا اس سے عمر مراد ہے. کون مراد ہے عمر, یعنی خدمت کرے گا دوسرے شریک کی یعنی عمر کی. الآخر ای عبد العبد الآخر دوسرا غلام, عبارت سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں ایا خدیم زیدن حاض العبد خدمت کرے گا زید کی یہ والا غلام و یا خدیم عمرن اور خدمت کرے گا عمر کی العبد الآخر دوسرا غلام. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا حاصل کلام یہ کہ محایات صحیح ہے اور یہ محایات رہائش کے مکانات غلاموں وغیرہ ہر چیز کے اندر محایات صحیح ہے جب دو ساتھی کسی چیز میں شریک ہوں اور اس کے نفع کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زمانے کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور جگہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور بھی جس طرح خدمت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا زمانے کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم رہ لیا کرو مکان میں اور ایک دن میں رہ لیا کروں گا. دیکھا منافع تقسیم کیے زمانے کے اعتبار سے, یا ایک مہینہ میں رہ لیا کروں گا اور ایک مہینہ تم رہ لیا کرو, یا ایک سال میں رہ لیا کروں گا ایک سال تم رہ لیا کرو, تو یہ زمانے کے اعتبار سے تقسیم. اور جگہ کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے, نیچے آپ کی فیملی رہ لیا کرے اوپر میری فیملی رہ لیا کرے گی, اوپر اور نیچے دونوں میں شرکت ہے نا دونوں منزلوں میں, تو نیچے والی منزل میں آپ کی فیملی رہ لیا کرے اوپر والی منزل میں میری فیملی رہ لیا کرے, تو یہ تقسیم بھی صحیح ہے. یا غلام کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ ایک دن میری خدمت کرے گا ایک دن تمہاری, یا ایک ہفتہ میری خدمت کیا کرے گا ایک ہفتہ تمہاری خدمت کرے گا, یا غلاموں کی خدمت ہی آپس میں بانٹ لیتے ہیں. دو غلام ہیں بھئی, یہ ایک غلام تمہاری خدمت کیا کرے گا اور یہ دوسرا غلام میری خدمت کیا کرے گا, تو جو بھی صورت بنانا چاہیں کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.